الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. یاد دہانی کے طور پر کئی جمعوں سے سورۃ تغابن ہی ہمارے زیر درس ہے اور اس کے دو رکوع ہیں. ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی بہت عظیم سورت ہے, بہت جامع سورت ہے, کل 18 آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے 13 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں, لیکن اس میں بیچ میں بہت وقفے بھی آئے ہیں, تسلسل اس انداز سے نہیں رہا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. آخری 5 آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا انشاءاللہ آج. ان 18 آیات کے مضامین کے اعتبار سے, یعنی 18 آیات پر مشتمل صورت ہے, تو بانی محترم نے, والد محترم نے اس کا بڑا خوبصورت انالیسس کیا ہے جو میں چاہوں گا کہ انہی کے الفاظ میں آپ کو سنا دوں. اب جس طریقے سے وہ انالیسس کرتے تھے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو بہت خوبصورت انالیسس کیا انہوں نے, پوری سورت کا احاطہ کیا ہے عمدگی کے ساتھ, کہ سورت تغابن کی 18 آیات ہیں جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں. یہ بڑی پیاری اور دلکش تقسیم ہے. پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے پہلی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے. موضوع ہی اصل میں ایمان ہے, یعنی ایمان باللہ اور صفات باری تعالی, یہ ایک ہے. نمبر 2 ایمان بالرسالت, اور نمبر 3 ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد. آخرت کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی ہمارے ہاں جو بھی مذہبی لٹریچر ہے اس میں آتا ہے, معاد, یعنی وہ پلٹنے کی جگہ. پھر اگلی 3 آیات میں ایمان کی نہایت پرزور دعوت ہے. ایمانیات جو اصل حقائق ہیں کائنات کے, وہ ہیں. اس کے بعد اب ایمان لانے کی دعوت, کہ یہ واقعی حقائق ہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے. اصل حقیقت ہے ہی یہ جو رسول بتا رہے ہیں دنیا اور کائنات کے حوالے سے. اپنے اپنے نظریات, افکار ہر دور میں رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو رسول بتاتے رہے, اور ان کا جو بھی وہ بتاتے رہے ہیں پہلے رسول سے آخر تک, وہ ایک ہی بات رہی ہے, وہی اصل حقیقت, کہ یہی واقعی حقائق ہیں. ان کو قبول کرو, ان کو تسلیم کرو, انہیں حرز جان بناؤ, اور ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو. اسی کا نام ایمان ہے. دوسرے رکوع کی کل 8 آیات ہیں. ان میں بھی یہی تقسیم ہے کہ پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتیجے میں انسان کے فکر و نظر اور اس کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے ان کا بیان ہے. اور وہ کیا ہیں, ان کے عنوانات والد محترم نے معین کیے ہیں. نمبر 1 تسلیم و رضا, نمبر 2 اطاعت و انقیاد, یعنی اللہ کی اطاعت, اللہ کے آگے ہر معاملے میں جھکنا. نمبر 3 توکل و اعتماد صرف اللہ کی ذات پر. نمبر 4 علائق دنیا کی فطری محبت کے پردے میں انسان کے دین و ایمان اور آخرت و عاقبت کے لیے جو بالقوہ خطرہ مزمر ہے اس سے متنبہ اور چوکس و چوکنہ رہنا. یہ وہ آخری حصہ ہے جو اس کو میں نے ابھی کور نہیں کیا تھا, انشاءاللہ اسی کی تفصیل جو ہے وہ آج بیان ہو. اور آخری تین آیات میں ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نہایت زوردار اور مؤثر ترغیب و تشویق ہے. ساری بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے قدم بڑھاؤ، اس کے مطابق چلو، اور ان میں تقوی، سمع و طاعت اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے. اس طرح یہ سورہ مبارکہ واضح طور پر چار حصوں میں منقسم ہے. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں سب سے پہلے ایمان کے ثمرات کا ذکر ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تھوڑا سا اعادہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. ایمان کے ثمرات یعنی ایمان کے نتیجے میں جو سوچ اور رویے میں ایک نہایت مثبت خوشگوار تبدیلی رونما ہونی چاہیے ان کا ذکر ہے، اور اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے. اور وہ پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک، تسلیم و رضا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ از خود نہیں ہو رہا، تم پر جو کچھ حالات وارد ہو رہے ہیں اچھے یا برے یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، ابرپٹلی نہیں. اور جب اللہ ہی کا یہ فیصلہ ہے، جو کچھ میرے حالات ہیں کسی وقت مالی اعتبار سے اچھی حالت ہے، کسی وقت کمزور حالت ہے، اور بھی دنیاوی اعتبارات سے کہیں نیچے ہیں کہیں اوپر ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تسلیم و رضا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہم رب کی رضا پر راضی ہیں. اور یہ سی چیز اگر آ جائے گی تو پھر وہ کڑھن اور بیچ ذہنی خلفشار، جس کا اینڈ ریزلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذہن کا توازن میں بگڑ جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہو رہا ہے، ہاں جو ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے اس میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں آخر حکم میں سرخرو ہو سکوں، سوچ یہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس مشکل سے میں کیسے نکلوں اور اپنے دشمن کا کیسے مقابلہ کروں اور دشمن کو کیسے نیچا دکھاؤں اور یہ وغیرہ وغیرہ. ہاں اسلام کے حوالے سے جہاد اور قتال ہے تو وہاں اور بات ہے، لیکن باقی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اور جو دشمنیاں بن جاتی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ حد کے ساتھ یہ مارخ عین الطاف ہے. جو حالات بھی آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اسی میں میرے لیے کوئی بہت بہتری ہوگی. اور بہرحال راستہ بھی بتا دیا کہ مسلمان کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، وہ حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، ان امرہ کلہ خیر. تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اجر ملتا ہے. نعمتیں آتی ہیں، کشائش ہوئی دنیاوی اعتبار سے بہتری ملی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو دونوں حالات مومن کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، الٹیمیٹلی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن طرز عمل یہ ہو کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی ہوں. مشکلات ہیں تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم تو اپنے وہ اللہ جبار، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کی تقسیم پر راضی ہیں. یہ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال. کسی نے کہا ہے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملے میں جو تقسیم کی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، خوش ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں علم دین عطا کیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے، ہم اسی پہ خوش ہیں. وہ اس میں خوش ہے کہ مجھے مال مل گیا. تو صبر اور شکر کی روش، کوئی شکوہ نہ ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر، یہ ہے ایمان کا ثمرہ، بہت بڑا ثمرہ. پہلا ثمرہ تسلیم و رضا. دوسرا لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر ایمان دل میں یہ کھب گیا ہے، یقین قلبی کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو پھر اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہنا، رسول کے ہر حکم پر آگے بڑھنا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنانا، اس پر بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے لہذا میں آگے بڑھوں گا. ایک نقطہ اس میں اضافی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہونی چاہیے محبت اور شوق کے جذبے سے، مارے باندھے سے نہیں. ایمان اگر واقعی ہے تو یہ شوق کے جذبے سے ہوگی، اور اللہ اور رسول کی ہر معاملے میں اطاعت ہوگی، صرف نماز روزہ کی حد تک نہیں، زندگی کی ہر گوشے میں. کچھ ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، میرا بھی مشاہدہ ہے کہ جی یہ تو ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خود دیکھی ہوئی بات ہے، نماز ہو رہی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، اور لوگ ان کے انتظار میں ہیں، کہ ان سے اب نماز تو ہو جائے گی تو ان سے استفادہ کرنا ہے. نماز ایسی شے جو ہے ان کو معاف ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاف نہیں تھی. یہ تصور جو ہے یہ بالکل غلط ہے, یہ دین کی جڑیں کاٹنے والا ہے, شیطانی دھوکہ ہے. شریعت کی پابندی ہر صورت کرنی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کوئی اس سے ماورا نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اگر تم اس سے روگردانی کرو گے, اللہ اور رسول کی اطاعت سے دستکش ہو گے, تو جان لو کہ رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے, اب اپنے انجام کے تم خود ذمہ دار ہو. نمبر تین, اگلی آیت, اللہ لا الہ الا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ تیسرا ثمرہ ہے ایمان کا, ہے توکل, اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر, وہ مسبب الاسباب ہے, اور یہاں اسباب ہیں. ہمارا توکل اسباب پر ہوتا ہے, مسبب الاسباب پہ نہیں ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک موقع پر تنبیہ تھوڑی سی کی ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کر لوں گا, مگر یہ کہ ساتھ اس قید کے ساتھ کہو کہ الا ان شاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. ایک کام ہے جو مجھے کرنا ہے, آج میں نے سوچا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں کروں گا, لیکن اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ کوئی اور بھی ہے کہ جس کا اختیار ہے, اصل اختیار تو اس کا ہے, ارادہ میں نے کیا ہے, لیکن میرا ارادہ پورا تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا. سورہ کہف میں وہ معاملہ آیا ہے نا, ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, کچھ اور سوال کیے گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چونکہ معمول تھا کہ روزانہ ہی جبرائیل آتے تھے, کہ وہ میں کل جواب دے دوں گا, وہیں پکڑ ہو گئی, کئی دن جبرائیل نہیں آئے, اور ساتھ ہی اب جب آئے ہیں تو یہ آیت بھی نازل ہوئی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اے نبی ہرگز یہ نہ کہیے گا کبھی بھی کہ یہ کام میں کل ضرور کر لوں گا, مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اللہ کی مرضی ہوگی تو کر سکوں گا, ان شاء اللہ کے ساتھ کہو, یہ ہے اصل توکل. والد محترم جو مثال بیان کرتے تھے, وہ پہلے بھی میں نے بیان کی ہے, دوبارہ یاد کروا رہا ہوں, بڑی سادہ سی مثال, کسی شخص کو سفر کے لیے جانا ہے, اسلام آباد کی طرف جانا ہے, اور ساری تیاری موجود ہے, پہلے کام سارے نمٹا لیے گئے ہیں, کل صبح نکل جاؤں گا, گاڑی بھی موجود ہے, بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے, ڈرائیور بھی موجود ہے, پیٹرول بھی ہے, سب کچھ ہے, صبح میں چلا جاؤں گا, لیکن اگر انشاءاللہ نہیں کہا تو یہ گویا کہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا, یہ محجوبیت ہے, حجاب میں ہم ہیں. میرا ارادہ جو ہے وہ تکمیل کو تبھی پہنچے گا, اور میں اپنے جو بھی منصوبے ہیں ان کو عملی جامہ تبھی پہنا سکوں گا جب اللہ کی طرف سے اذن ہوگا. اگلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, یہاں سے گویا کہ ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے. اہل ایمان, جان لو کہ تمہاری بیویوں اور اولادوں میں تمہارے کچھ دشمن ہیں, فاحذروہم, ذرا چوکنے رہنا, ہوشیار رہنا. یہ ایمان حقیقی کا چوتھا لازمی نتیجہ ہے کہ طبعی محبتوں میں احتیاط. ایمان اگر واقعی پختہ ہے, اندر جاگزی ہو چکا ہے, تو پھر تب انداز یہ ہوگا, اور اس کے لیے بڑا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ تمہاری بیویوں میں اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, ان سے بچ کے رہو. کیوں؟ بیوی اور اولاد کی محبت میں انسان ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے, ان کی زندگی دنیا کی زندگی میں انہیں آگے بڑھانے کے لیے حرام میں منہ مارنے کو جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرے. بچوں کو پڑھانا تو ہے, آمدنی کم ہے, اگر اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی تو اس کا ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا, ساری دنیا بھی کہے گی کیا کیا انہوں نے, میں خود بھی شرمندہ ہوں گا اولاد کے سامنے. وسائل نہیں ہیں تو دو نمبری کرنی پڑے گی. یہ جو محبت ہے مال کی, ایک مال کی محبت بھی اللہ نے یہاں رکھی ہوئی ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان کے اندر کی آزمائش کا ایک حصہ ہے کہ مال کی محبت بڑی سخت ہے, اس کے اندر پختہ گہری اتری ہوئی ہے دل میں, اور یہاں سے امتحان ہو رہا ہے مال کی محبت اور بیویوں اور اولاد کی. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، فحذروہم، ذرا بچ کے رہو۔ ان کی محبت میں حلال حرام کی تمیز مٹا دی تو بس اپنے آپ کو بھی برباد کیا، انہیں بھی برباد کیا۔ چاہے دنیا کہے کہ ہاں دیکھو اس نے کتنا کارنامہ انجام دیا ہے، روکی سوکی کھائی ارے اولاد کو، لیکن اعلیٰ تعلیم پہ پہنچا دی۔ اب ایک بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے، ایک آسٹریلیا میں ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ اولاد پوچھتی بھی نہیں پھر والدین کو، وہ اکثر و بیشتر دنیا میں بھی سوہانے رو بنتی، سیکھتا کوئی نہیں الا ماشاء اللہ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، دیکھیں بیلنس کیسے کیا ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف فرمایا کہ بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے دشمنی کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، یعنی سمجھو کہ پوٹینشیل دشمن ہیں، کہ ان کی محبت میں میں حدود اللہ کو پامال کر سکتا ہوں، مجھے اپنی لمٹس میں رہنا ہے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اور احکام جو ہیں اللہ اور رسول کے ان پر چلنا ہے، شعوری طور پر اس پر ہو۔ لیکن گھر میں میدان جنگ کی سی فضا نہیں ہونی چاہیے، گھر کا ماحول خوشگوار رہنا چاہیے، یہ بھی مطلوب ہے۔ یہ ہے کہ جو بیلنس کیا گیا، تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دیا کرو، اور تَصْفَحُوا درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، مہربان۔ والد محترم کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، وہی کہ گھر کو میدان جنگ نہ بنایا جائے، وہاں کی فضا بہت پازیٹو ہونی چاہیے، اولاد کو نرمی سے سمجھائیے، لیکن اپنی اتھارٹی کو بھی استعمال کرنا ہے، نہ اولاد کو اتھارٹی جو ہے اس کو بننے کی جو ہے امکان رہے، اور نہ ہی بیویوں کا معاملہ۔ ان من ازواجکم واولادکم، بیوی بھی اتھارٹی نہ بن جائے۔ ہاں ساتھی فرما دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر مسلمان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، یہ بھی ہے، اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ اب اس بیلنس کو مینٹین کرنا ہے، اور یہ آسان نہیں، لیکن قرآن مجید نے بیلنس کی تلقین کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، چوکنے رہو، ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت غالب آ گئی اور تم اللہ کے احکام کو توڑنے پر ان کی محبت کی وجہ سے مجبور ہوئے، ایسا نہ ہونے پائے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ آئے ہیں، تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اگر معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، درگزر کیا ہے؟ ایک ہے معاف کرنا، صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی بچے نے یا بیوی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو خلاف شریعت ہے، اس پر سرزنش ہونی چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی سے کام لو، یعنی بتا بھی دیا اور پھر معاف بھی کر دیا، اور کسی وقت، یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑے، درگزر سے بھی کام لیا، کوئی بات قابل اصلاح تو ہے، لیکن کسی مناسب وقت پر اس پر اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کسی مناسب موقع کا خیال کرنا، بجائے اس کے کہ اس وقت اس کی پوزیشن جو وہ ہے، اس وقت اگر میں اس کو سرزنش کروں گا تو ریئیکشن میں آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو، یعنی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، محبت کی فضا بھی رہے، چاشنی بھی رہے جو مطلوب ہے ایک گھر کے اندر، اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی مقصود ہے، اور اس کی طرف بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، ایک بیلنس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھیں یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور اصل نقطہ نظر یہی ہے، کلکم راعی، ہر شخص تم میں سے چرواہا ہے، اس ماحول کے حوالے سے مثال دی، و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص مسئول ہے، جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں اپنی اس رعیت کے حوالے سے۔ چراہ چرواہ سے مراد یہی ہے، وہاں آپ کو معلوم ہے بکریاں پالتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ کسی کی نگاہ نگہداشت میں دے دیا کہ تم نے اس کو چرانا ہے، اب صبح کے وقت اتنی جانور گئے ہیں وہ واپس آنے چاہیے، اب اس کی ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ چرواہے پر ہے، صحیح سالم واپس آنے چاہیے، اور وہ اس کے بارے میں سوال اس سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے کچھ افراد کی نگہبانی اور ذمہ داری رکھی ہے، کلکم راعین، ہر شخص اپنی جگہ پر جو بھی ہیڈ آف فیملی ہے اس کی مثال اسی چرواہے کی سی ہے جسے ہر وقت اپنی بکریوں کی فکر رہتی ہے, اور جیسے اس سے پوچھا جاتا ہے چرواہے سے کہ تم نے ٹھیک ٹھاک بکریاں واپس کی ہیں یا نہیں, اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں جو اس حوالے سے تم پر ڈالی گئی تھی اولاد کے حوالے سے تم نے پوری کی ہیں کہ نہیں. مسئول وہ کیا ہے؟ انہیں دینی تعلیم دینا, ایسا ماحول دینا کہ جس کے اندر منکرات کا ارتکاب مشکل ہو جائے, ان کا خیال رکھنا, توجہ رکھنا, اور ساتھ ساتھ ماحول بھی اچھا رکھنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, یہ ہے طرز عمل کے جو بتایا ہے, اور یہ آسان نہیں ہے. آگے فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو, یہ اسی کی مزید تشریح ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے, ذریعہ آزمائش ہے. انہی کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے, پرکھ رہا ہے, تمہاری آزمائش کر رہا ہے. دنیا ہے ہی دار الامتحان, اور اس میں یہ اولاد اور مال بھی بہت اہم ذریعہ امتحان. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے. اولاد سے بہت سی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں ہماری لاٹھی بنیں گی, ہمارا سہارا بنیں گی, ہمارا خیال رکھیں گے. ان سے توقع لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے شدید مایوسی ہو. توقعات صرف اللہ سے رکھو. دنیا میں زندگی وہ گزارو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, اس کے مطابق چلو تو اجر عظیم تمہیں وہیں سے ملے گا, اللہ کے ہاں سے ملے گا. یہاں کی جو محنت تم نے اپنے بچوں وغیرہ پر کی ہے, اس کے جواب میں کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھو, اس سے فرسٹریشن ہوگی. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یعنی اس کا خیال کرو. اجر صرف اللہ دینے والا ہے, اور اصل اجر ہے ہی وہ جو آخرت کا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. اب سارے کو سبب کیا ہے یہ تمام احکامات دینے کے بعد. فتقوا اللہ ما استطعتم, اگر ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ما استطعتم, جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو. خوف خدا, تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن مجید کو پڑھیں آپ, قرآن کی تلاوت کریں, سمجھ کر پڑھیں. اصل حقائق تو یہ ہیں, ہر صفحے پر آخرت کا پیغام ہے. یہ تو بونس میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ غالب اور سربلند رکھے گا اگر تم واقعی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں ترقی اور خوشحالی اور برتری عطا کرے گا, یہ تو بونس ہے. لیکن اصل معاملہ تو آخرت کا ہے, دنیا کا نہیں ہے. دنیا کا معاملہ بہت اہم ہوتا تو کتنے رسول ہیں ساری زندگی دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے. ایمان لانے والے چند تھے. آپ دنیاوی پیمانے سے دیکھیں گے معاذ اللہ, یہ انبیاء تو بڑے ناکام رہے. معاذ اللہ کہہ رہا ہوں, قوم کو ٹھیک نہیں کر سکے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. بار بار یہی سبق آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں, دورہ تجربہ قرآن میں آپ اکثر آتے ہیں نا, 6 رسولوں کا ذکر آتا ہے بار بار ریپیٹڈلی, اور سب کی جو داستان ہے اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ ساری عمر قوم کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے, چند افراد ایمان لائے, باقی سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دی, عذاب استحصال. سب کا حاصل یہ, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, دنیا کو نہیں دیکھ. ہاں, آپ دنیا کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی. تو اصل اجر وہاں ہے, دنیا میں نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے, یہ بھی دینی تعلیمات کے خلاف. ہم اپنا کام کریں, یہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ نہیں. اور دنیا میں بھی جو غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہے اس کے لیے بھی جو ہمارے لیے صحیح طریقہ کون سا ہے, وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, ہر معاملے میں اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طریقے کو اختیار کریں, کامیابی ہو یا نہ ہو, لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں تو سرخرو ہوں گے, اجر عظیم اسی کے پاس. فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا, اور سنو اور اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی بات سنو, توجہ سے سنو, اور اسی کے مطابق زندگی گزارو. واسمعوا واطیعوا, یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے سم و طاعت کا ایک نظام ہونا چاہیے. آئیڈیلی تو مسلمانوں کو ایک ہی امت اور ایک ہی گروہ ہونا چاہیے, اور ایک ہی اس کا خلیفہ ہو. آئیڈیلی تو یہ, اور تھا دور خلافت راشدہ میں تھا, ایک ہی خلیفہ ہے. اور اس کا کام کیا ہے, اس کا اصل کام کیا ہے, کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین دی ہے جس پر اس کو حکمران بنایا, وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا پرائرٹی نمبر ون. یہ پھر چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, ہوتی رہے, دنیا تو ہے دار الامتحان. تو مسلمانوں کا جو ہے دنیا میں ایک جماعت کی حیثیت سے رہنا اصل مطلوب یہ ہے, اس کو بالکل ہی بھول چکے ہیں. اب تو جغرافیائی حدود ہے, یہاں سے فلاں ملک شروع ہوتا ہے, یہاں سے فلاں ہوتا ہے, یہاں سے آپ ادھر جا بھی نہیں سکتے. مسلمان ملک ہے لیکن آپ ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے, فلاں نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. پارا پارا امت ہے, لہذا ذلیل و خوار بھی ہو رہی ہے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا تھا, دین سے غداری کرو گے تو ذلت و مسکنت کا عذاب تم پر اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلط کرے گا. آج ساری دنیا اسی, پورے مسلمان اسی کی ذلت و مسکنت کا شکار ہیں. پاکستان جیسا بہترین خطہ اللہ نے ہمیں عطا کیا, اسلام کے نام پر اللہ نے ہمیں دیا, موجزانہ طور پر دیا. اب کیا آگے کیا الفاظ بولتا ہوں, 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ملک کی سطح پر اسلام ایک انچ بھی نہیں آیا. سم اتاد کے نظام کے تو تھا ہی اس لیے, ایک خلیفہ ہو اور سب اس کے تابع ہوں اور وہ سب اللہ کے دین کو اس ملک میں بھی اپنی جگہ پر جو جورسڈکشن ہے وہاں پر بھی نافذ کریں. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو جانا ہے آخر تک, تابخا کے کاشغر, وہ جو اقبال نے کہا نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, وہ تو ایک خاص بات بھی, تمام مسلمان اکٹھے ہوں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. لیکن اکٹھے ہو کے کرنا کیا ہے انہوں نے, انہیں پورے گلوب کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ ہے مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ امتوں کے ذمے وہ سونپ کر گئے تھے, آج اس کو بالکل بھولے بیٹھے. تو فتق اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا, ایک نظم ہو, وانفقوا خیرا لانفسکم, اور اپنے پیسے اور یہ سب چیزیں بچا بچا کے نہ رکھو, خرچ کرو, اسی میں بہتری ہے, یہی کام آنے والا ہے, رازق اللہ ہے. ومن یوق شح نفسہ, اور جس شخص کو بچا لیا گیا جی کے لالچ سے, اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے مزاج میں ایسی بات رکھی ہے کہ وہ لالچی طبیعت نہیں ہے, تو فاولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو مفلح ہوں گے, کامیاب ہوں گے. یعنی کچھ نہ کچھ محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے, اور معلوم ہو جائے کہ اس محبت کو دل سے کھرچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے, ورنہ یہی چیز ہمارے رستے کی رکاوٹ بنے گی. اور جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو جس میں زیادہ ہے شوق ہے, دنیا کی محبت لالچ ہے, اسے اپنے سیکریفائس کرنا پڑے گا ایک بڑے مقصد کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اللہ نے کسی کو جیسا بنا دیا وہ ویسا ہی رہے, نہیں, اس کے لیے چیلنج ہے. فاولئک هم المفلحون, کامیاب وہی ہوں گے جو جی کے لالچ سے بچ جائیں, دنیا داری, دنیا ہی مطلوب اور مقصود ہو, اس سے اللہ تعالیٰ جسے نجات دے دے وہی ہے کامیاب. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم قرض دو قرض حسن, یضاعف لکم, یہاں کے بینکوں میں جمع کرانے کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراؤ, یہ ہے قرض. آج کل تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر میرا اثاثہ جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہوگا, سب سے پہلے تو جب باہر جمع کراؤں. الا ماشاءاللہ, اس کے بالکل برعکس. ہاں ایک اعتبار سے مشابہ بھی ہے, یہاں نہ رکھو وہاں رکھو, ہم بھی یہاں نہیں رکھتے لیکن وہاں نہیں, وہاں کا معاملہ نہیں ہے, کچھ اور دنیا ہی میں ہم نے اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانے بنائے رکھے ہیں جہاں سب کچھ اکٹھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے. واللہ شکور حلیم, اللہ کو قرض دو, اللہ بڑا قدردان ہے, اسے ضرورت نہیں ہے لیکن تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرے گا, اور پھر وہ جو اس پر منافع تمہیں دے گا اس کو تم سوچ ہی نہیں سکتے. واللہ شکور حلیم, اللہ قدردان بھی ہے, تحمل والا بھی ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم, وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کا بھی اور ظاہر کا بھی, اور العزیز ہے, اسی کا اقتدار کل کائنات پر ہے. الحکیم ہے, کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں. حال ہی میں اچھی خبر بھی جو آئی ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ برونائی کے جو سلطان ہیں حسن, انہوں نے برونائی میں اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ کا اعلان کیا ہے, جو یقیناً بہت ہی قابل قدر ہے, مستحسن ہے. ہماری التجا بہرحال ان سے یہی ہوگی, نہیں معلوم کہ وہ کن کن گوشوں میں اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. بہرحال ہماری دلی خواہش اور دعا یہی ہوگی کہ وہ پورے دین کو نافذ کریں. ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے, تقاضا یہ ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت عطا فرمایا. آمین. نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہ جو افراد ہیں اور دیگر حکومتوں کی طرف سے برونائی کے اس فیصلے کی مذمت کی گئی ہے جو بڑی نامناسب ہے, اور یہ چیز جو ہے برونائی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے, بلکہ مغرب کی اسلام دشمنی کی عکاسی بھی ہے. اس اللہ کے بندے نے ایک نیک قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے اور سب لوگ اس کے درپے ہو گئے ہیں, اس پر تنقیدیں ہو رہی ہیں, اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان سے گزارش کریں گے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی زندگی میں سادگی اور کفایت شعاری کے اسلامی اصولوں کو بھی اپنانا ہوگا. وہاں جو کچھ سنتے آئے ہیں اس سے پہلے تو معاملہ ذرا مختلف تھا, اگر اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں. ہمیں امید ہے کہ دیگر مسلم ممالک بھی ہمت سے کام لیں گے اور مغرب کی مروبیت سے نکل کر اپنے اپنے ممالک میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے. بالخصوص پاکستان جو کہ اسلام ہی کے نام پر آیا ہے, ہمیں اس میں سب سے پہلے یعنی پیش قدمی اور فرنٹ لائن پوزیشن پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب بھی جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن اب بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے دین کو اس ملک میں قائم کرنا لازمی فریضہ ہے, حکومت کا بھی اور اس کے لیے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعاون کرنا سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. متحدہ عرب امارات, وہاں پہ کیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے انتہا پسند اور دہشت گرد وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے متحدہ عرب امارات میں. یہ دیکھیے اس قدر افسوسناک معاملہ ہے. وہ کون ہے؟ ہندو. قرآن مجید میں جو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ تمہارے دو بڑے دشمن ہیں, لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا, مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم تمام دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی عداوت اور بغض میں ان دو اقوام کو پاؤ گے, ایک کون یہود اور دوسرے مشرک. اور دیکھیے کیسا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے ان کا. یہود اور مشرک تو آلریڈی ایک وحدت بن چکے ہیں, انڈیا اور ساتھ اسرائیل یک جان دو قالب ہو چکے ہیں, اور ہم ان کو نواز رہے ہیں. مودی صاحب کو ڈیئر فرینڈ کا خطاب دیا گیا ہے, سب سے بڑے سویلین ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ایک اسلامی ملک میں. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں تمام معاملات. اور یہ مودی کون ہے؟ گجرات انڈیا کے معصوم ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام اس نے کروایا, اس کی پذیرائی ہو رہی. کم سے کم باقی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے پاکستان میں, تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کو ہی ہم اپنی ترجیح بنائیں, تبھی اللہ کی مدد بھی آئے گی. کاش کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اسلام کا حقیقی قلعہ بنا دیں, تو وہ اگلا پروسیس تو انشاءاللہ پھر چلنا ہی چلنا ہے. وہ اعزاز کس کے حصے میں آئے گا وہ نہیں معلوم, لیکن کاش کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک حقیقی معنوں میں ایک مثالی اسلامی ریاست کا روپ دھار لے. آمین یا رب العالمین.